الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم محترم بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے کہا گیا ہے کہ آپ کی خدمت میں مسلک حدیث کے بارے میں کچھ وضاحت کروں کوشش کروں گا اس مضمون مشکل کو عام فہم بنام بنائیں اور اس کلی وقت میں اس کو سمیٹ سکوں. دنیا میں مسلک بہت ہیں, ایک ہی بات سے آپ اس مسلک کو پہچان لیں, جتنے بھی مسالک و مذاہب ہیں وہ سارے نقلی ہیں, اصل مذہب الحدیث کا ہے. بات یہ ہے کہ مذہب اور مسلک کا قائد نبی ہوتا ہے, امتی نہیں ہوتا, اور مذہب کو مقرر کرنے والا انسانوں کے لیے خالق ہوتا ہے, مخلوق نہیں. اس لیے میں اس کو اصلی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مسلک وہ ہے جو ہمارے خالق علیہ جل و شان نے مقرر فرمایا, یا ہمارا مسلک وہی ہے جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے واضح کیا اور بیان کیا قول و عمل. باقی چیزوں کو میں نقلی مال کہتا ہوں, اس لیے کہ وہ اصلی نہیں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مزاحم چیزیں بکتی ہیں, اس میں کہتے ہیں یہ نقلی مال ہے, یعنی یہ کسی اصل مال جہاں سے بنتا ہے وہاں کر کی نقل کر کے بنائی. ہر ایک ملک میں اپنی اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ نقلی مال سے بچو, نقلی مال سے بچو. ہر ایک ملک کی زبان میں اپنی اپنی زبان میں اس کے لیے کہتے ہیں. عرب میں ہم نے دیکھا کہ وہاں یہی لکھا ہوتا ہے کہ احضر تکلی, کہتے وہ بھی ایک نقلی مال سے بچو. الفاظ یہ ہوگا کہ احضر تکلی, تکلیف سے بچو, کیونکہ یہ مال تکلیفی ہے. اصلی مال جو ہو وہ اس کو حاصل کرو. تو اصلی مال وہی ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے. جو چیز یہاں بنتی ہے کسی ادارے میں یا کسی گھر میں یا کسی سوسائٹی میں, بھلے اس کے ممبر 40 ہو یا اس سے کم یا زیادہ, وہ اصلی مال نہیں ہو سکتا. اصلی مال پر بحث نہیں ہوتی, اصلی مال پر مناقشہ نہیں ہوتا, اصلی مال کو قبول کرنا ہوتا ہے. نقاش اور مناظرہ اس بات پہ ہوتا ہے جو بات اصلی نہیں ہوتی. اللہ کی کلام بحث کی قابل نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قول و فعل اس قابل نہیں کہ اس پہ بحث کیا جائے, قبول کیا جائے یا نہ کیا جائے. اس کے بعد کسی کا قول ہو وہ قابل بحث ہے, تفتیش ہے, قابل نقاش ہے, قابل اعتراض ہے, قابل تخصیب ہے. انسان اپنی فہم سے اس کو خطا بھی کر سکتا ہے, لیکن اصلی مال کے لیے خطا کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. ارے بابا یہ کیا ہے, خدا کے واسطے نعرے بند کرو, بات سمجھنے کی کوشش کرو, مجھے سمجھانے کا موقع دو. تم نے وہ طریقہ کیا ہے کیا ہے کہ مضمون کا سلسلہ توڑ دیتے. میں ان مولویوں نہیں ہوں کہ تھک جاؤں پیٹ جاؤں گنگا ہے لگاؤ میں سانس لے لوں. اب دوبارہ نعرہ لگایا تو میں اڑ جاؤں گا. سن لو میری بات, میرے جلسے کو خراب نہ کرو. تم جانو تمہارے مولوی جانے, تم گانے والے وہ بجانے والے, میں بیچ میں نہیں آتا. میں بات یہ کہہ رہا تھا
انسانی اپنے اختیارات سارے ختم ہو جاتے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچنے کے بعد امتی کے سب اختیارات ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اگر کسی کا فرمان ہے, اس کی حیثیت, اس کی عزت, اس کا علم ہم سب چیز کے اوچی لحظے دیکھتے ہیں, اس کی قدر کرتے ہیں. اللہ ان کو نیک جزا دے, لیکن ان کا ابو کی بات اور فرمان تنقید سے بالا ہو, بحث و نکاح سے بالا ہو, یہ نہیں ہو سکتا. لہذا ہمارا مسلک جو ہے وہ اصل چیز پر ہے جو اللہ سے آئی. ہم اپنا دین زمین سے نہیں لیتے, ہمارا دین آسمان سے آیا ہوا ہے. تبا تابع میں بہت بڑا عالم گزرا, اسے بن بصیر واسطی, واسطی کے عالم ہیں. ان کا واقعہ ہے, امام مہبان کتاب و فکار کے واقعہ نقد ہے. ایک شخص نے آ کے ان سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے اپنے فہم کے مطابق جواب دیا جو قرآن کا علم تھا. تو سائل کہتا ہے جناب امام ابو نہیں ہو تو یوں فرماتے ہیں, کہتا ہے یا ہاوا دین من السفل, اللہ کے بندے دین زمین سے نہیں لیا جاتا, وہ آسمان سے لیا جاتا ہے. اور آسمان سے لینے والا کون ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ نبی ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ملک فرمائے, اللہ عالم رسالت, جس کو اللہ تعالیٰ لائق سمجھتا ہے اس پیغام کے لیے, اس کو منتخب بناتا ہے اور وہ اللہ کی نیابت کرتے دنیا میں یہ پیغام پہنچاتا ہے. اور فرمایا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کرتا, وہ آئے ہوائن اللہ وحی یوبا. اور ساتھ حکم بھی دیا کہ آپ کی ہر چیز, عمل, خاص دعوت, اور تفکیر و وعظ, تفسیر و انذار, یہ سب وحی کے بعد کر رہے ہیں. قل انما انذرکم بالوحی, صاف کہہ دو میں ڈراتا ہوں اپنی طرف سے نہیں, ڈراتا ہوں وہی کے حکم کے تحت. وہ ہدائی تو مایوہ ہی رہی ہے ربی, میں کسی رستے پہ چلتا ہوں تو وہ اللہ نے بتلایا رستہ, اسے وہی کے تحت. کل کتاب بالحق لِتَعْقُمُ بَيْنِ النَّاسِ بِمَا آرَكَ اللَّهِ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کتاب عطا کی ہے, آپ کو کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ, کس لیے؟ لِتَعْقُمُ بَيْنِ النَّاسِ, آپ لوگ درمیان فیصلہ کریں, حاکم بنے, آپ حاکم بھی ہیں حکم بھی کریں, لیکن کس طرح؟ اپنی مرضی کے مطابق, لوگوں کے رجحان کے مطابق نہیں, بما آراک اللہ, جس طرح اللہ نے تجھے بتلایا اور دکھایا سمجھایا اسی طرح تمہیں کرنا ہے. لہذا آپ کا فیصلہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, وہ سب اللہ کا حکم, لہذا وہ اصلی مال ہے, نقلی مال نہیں. نقلی مال کی کوئی انتہا نہیں ہوتی, اس پر بڑے بڑے لیبل لگتے ہیں, بڑی بڑی تائیدیں ہوتی ہیں, بڑی بڑے 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 فتوے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ اصلی بات نہیں ہوتی. اصلی بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہوتی. اللہ کی کلام کسی تائید کی محتاج نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کسی تائید کا محتاج نہیں. ان کے پاس جو بھی ہے اس کے لیے تائید چاہیے, تائید چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا اللہ کا کلام چاہیے. قرآن فرماتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَعَنْزَ الْعَامَى وَالْكِتَابَ الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. ہم نے اپنے رسولوں کو بینات سے بھیجا، واضح دلائل سے بھیجا، اور ان کے لیے ہم قوم کے لیے ہم نے کتابوں کو نازل فرمایا اور میزان کو بھیجا، ترازو بھیجا. ترازو میں باتیں تو نہیں آتی ہیں. امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں المیزان الاکبر هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ توضع الاشیاء کلہ فما وافقہ فهو الحق وما خالفہ هو الباطل. سب سے بڑا میزان، سب سے بڑا ترازو جس میں کوئی شبہ گنجائش نہیں، وہ ترازو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. آپ کا قول، آپ کا عمل، ہر اقوال، ہر خطوں کے لیے میزان ہے. علیہ توضع الاشیاء کلہا، جتنے فتوے ہیں، جتنے کلام ہیں، جتنے قول ہیں، وہ سارے ان سے پیش کیے جائیں گے. جو اس سے موافق ہے وہی حق ہے، جو اس کے خلاف ہے وہ باطل. چاہے وہ اہل حدیث ہو، حنفی شافعی مالکی ہو، کسی فرقے کا ہو، اس کے قول کو شہید نہیں مانتے، اس کے فعل کو شہید نہیں مانتے. ہم شہید مانتے محمد رسول اللہ کے فرمان کو یا اس کے فعل کو. یہ ہے ہمارا فرق. لزوم کا یہ ہے کہ جس کو انہوں نے اپنا رہنما سمجھ لیا، خوش اعتقادی سے ان کو اپنا امام پسند کر لیا، اس کی بات کو شریعت کہتے ہیں. ہم امتی یہ کو شہید کرتے ہیں، امتی کے عمل کو شہید نہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید جانتے ہیں. یہ ہم ضرور ہوا واقع. اس لیے لوگ دو قسم کے ہیں، ایک عالم اور عامی. دونوں سے ہمارا امتیاز دو باتوں سے ہوتا ہے. عوام سے یہ ہمارا امتیاز یہ ہے کہ ان کے کئی پیر ہیں، جو کہیں جو کہیں، ہمارا کوئی پیر نہیں، ہمارا مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیر میں نہیں ہوتا، یہ شاہی لفظ نہیں ہے. پیر ہندو میں ہوتا ہے، مسلم میں ہوتا ہے. پیر کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، ہندو میں پیر ہے، مسلمان میں بھی ہے. لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیر نہیں کہتا، ہم کہتے ہیں وہ ہمارا مرشد. تو لہذا ہمیں کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو جن کے پیر ہیں عوام ان کے پیچھے چلتے ہیں، اور اہل علم ان کے لیے ہمارا امتیاز ہے کہ وہ ایک تقلید میں گرفتار ہیں، یعنی نقلی مال کے میں قابو ہو چکے ہیں. ہم نقلی مال کو نہیں مانتے، ہم دلیل کو مانتے ہیں. جو عبادت دلیل کے ساتھ ہوتی ہے وہ عبادت کارگر ہوتی ہے، وہ عبادت قابل قبول ہوتی ہے، اس عبادت کے لیے رہنمائی ہوتی ہے. اور تقلید کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے وہ صحیح راہ نہیں، برائی ہوتی ہے. یہ ایسی بات ہے جس کو ہندو بھی سمجھ سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے مولوی کیوں نہیں سمجھتے، ہندو بھی سمجھتے. شادی کے ساتھ گائے پوستا میں کہ میں اتفاق سے گاؤں میں شہر میں چلا گیا تو وہاں ایک برہمن تھا، اسے میری دوستی ہو گئی. دیکھ کے آؤں گی کہ منگل کے پتر رکھا ہے، آج کا بلا اس کی پوجا کر رہے ہیں. کیا ایسی بات تو کروں، یہ کیا بات ہے، آج کا بلا ہو تم پوجا کر رہے ہیں. پہلے اسے دوستی بنائی، اتنی بنائی کہا کہ ایک دوسرے کے سباہ میں سبر آئے. ایک دن اسے کہہ دیا کہ یار یہ کیا ہے، ہاتھ کا بنا ہوا بت، اس کے آگے تم سر جھکاتے ہو، یہ کیا بات ہے. اس کو آگ لگ گئی، کہا یہ پکڑو، یہ قبیض، یہ ہے یہ ہے یہ. میں نے کہا آپ مصیبت لے لیا ہے، اب نے پر رکھ رکھائی، کہیں جلدی میں کرو میری بات سمجھو، ہماری دوستی ہے، دوستی کو بگاڑنا نہیں چاہتا، بات اصل یہ ہے کہ مجھے سمجھاؤ گی یہ کیا ہے، میں خود تمہاری بار بار بات دے کر میں خود ہی اس پر قیدا ہو گیا، مجھے رہا دکھاؤ کہ یہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہاں یار یہ بات نہیں صحیح، یہ تیری بات صحیح ہے. پھر وہاں یہ دو شیر ہیں، سوارت سوابت سفیرت جمیل، بے بندر اصل حق جو دلیل، تیرا سوال صحیح، تیرا فرمان صحیح، اور بندر پہ وہی پہنچے گا جو دلیل کی تلاش کرے گا. پھر کہتا ہے عبادت پر تقلید گمراہی ہے، خدا کرے آگاہی ہے، جو عبادت تقلید سے ہوگی وہ گمراہی بات ہوگی، کیا ہوا کہ صحیح ہے غلط ہے. تو اس لیے عبادت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں انسان کو معرفت ہونی چاہیے، ان کو علم ہونا چاہیے کہ میں جو یہ کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، یہ میری بات مقبول ہوگی یا نہیں، میں غلط جا رہا ہوں یا کسی صحیح راہ پہ جا رہا ہوں. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں آپ نقلی اور اصلی مال کا فرق کریں. اصلی مال وہ ہے جو آسمان سے آیا ہے، نقلی مال مجھے یہاں لوگوں نے اپنے فارم سے بنایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فارم سے کچھ نہیں بنایا، وہ پیش کی جو اللہ تعالی نے بھیجی، جو اللہ نے سمجھایا. اس کی مثال آپ یہ سمجھ لیں، جب آپ حج پہ آئے تو پہلے لوگوں کو اجازت دے دی کہ آپ جو چاہے احرام کا عمرے کا باندھ لے، جو چاہے حج کا باندھ لے، جو چاہے دونوں کا باندھ لے، ہر ایک نے اپنے مرض کا باندھ لیا. جب مکے قریب آئے تو آپ نے فرمایا مجھے پسند ہے، یعنی کہ حکم دیتا ہوں مجھے پسند ہے، جس نے اپنے ساتھ جانور قربانی کا نہیں لایا وہ اپنے حج کو عمرہ کر لے، پسند کر کے عمرہ بنا لے، نمتوں کر لے. تو یہاں حکم نہیں دیا، اپنی پسند پیش کی. پسند و حکم میں فرق ہوتا ہے. اس پر کئی لوگوں نے ایسا کیا، باقی رہ گئے. جب اللہ کا حکم آیا اس پر مرنے پر چلتے ہوئے آپ نے حکم دے دیا، فیصلہ دے دیا کہ جس کے پاس ہدیہ ساتھ نہیں ہے، قربانی کا جواب نہیں، وہ اپنا لوگ حج وزر کر دے، وہ بنا لے. اور سب کو حتمن یہ حکم دے دیا اور ماننا پڑا. وہ آپ کی پسند ہی آپ کا حکم تھا، جب آپ نے حکم دیا تو اللہ کا حکم ہو گیا، اس میں کوئی دیر نہیں کیوں. بلکہ بعد نے اس پہ جہاں کچھ اعتراضات کیے تو آپ اس پہ ناراض ہو گئے. تو اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا وہ اللہ کا فیصلہ تھا، آپ حکم اللہ کو مجھے نہیں دے دیتے. ایک عورت کا واقعہ ہے صحیح ابن حبان کے اندر کہ ایک شخص کا نام جلیبی بن ساری تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رشتے کے لیے ایک صحابی سے گفتگو کی اور حکم دیا. تو اس نے کہا میں لڑکی کی ماں سے پوچھ لوں. بھلے پوچھو. وہاں پہنچے تو لڑکی کی ماں نے اس بات کو پسند نہیں کیا، تو ابھی اٹھنے والا تھا کہ جا کے رسول اللہ ہم کو خبر دوں کہ لڑکی کی ماں جو ہے وہ راضی نہیں ہے. اب اٹھنے ہی والا تھا تو لڑکی نے آواز دی. آج کل کی لڑکیاں نہیں تھیں جن کے لیے کہا جاتا ہے یہ خود شوہر اپنے لیے ڈھونڈتی ہے، بہت مجسمہ حیا تھی. اس نے آواز دی یا ابد. ایک روایت میں کہ ایک آدمی اس کو آپ نے خود بھی اس کے پیغام پہنچایا یا ابد عجیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے باپ اللہ کے رسول کا پیغام تم کو آیا اس کا جواب دے دو، قبول کر لو. فقط رضی تما رضی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس خامد کو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا مجھے منظور ہے. ہمیشہ باپ آپ یہ خیال کرتے ہیں ہمارے لڑکیاں ظاہر رسول اللہ سمجھو وہ اللہ کے قسم مجھے ضائع نہیں کرے گی. لڑکی یہاں تک نہیں چھوڑتی. آگے کبھی یہ آپس الم تسما قول اللہ, باپ تو نے قرآن نہیں پڑھا, اللہ کیا حکم دیتا ہے؟
وما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
لڑکی نے یہ آپ پڑھ کے سنا دیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس مسئلے کے بابت اللہ تعالیٰ فیصلہ دے دے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ صادر فرما دے, اس فیصلے حکم ملنے کے بعد ابھی کسی انسان مرد ہو یا عورت ان کا اپنا اختیار کوئی باقی نہیں, اختیار ختم ہو گئے. گویا کہ دو بڑے مسئلے لڑکی واضح کر گئی. اللہ ہمارے مولویوں کو وہ فارم دے جو ایک بچی کو فارم کی, کبھی کہ ٹھیک ہے تو ولی ہے لا نکاح, اس کا مطلب یہی ہے لا نکاح اللہ ولی, ان کے بغیر یاد نکاح نہیں ہوگا, اور پھر آئی میری رضا بھی لازمی ہے, میرے رضا کے بغیر نکاح نہیں ہوگا, لیکن رسول اللہ ہم کے فیصلے کے بعد تیری ولایت پہ نہ میری نکال پڑی دونوں ختم. تو یہ ہے مقام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہمارا یہی مسلک ہے کہ ہم اس چیز کو لیں گے جس کے لیے ہمارے پاس گارنٹی ہو, ضمانت ہو. زمان اللہ نے فقط محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی دیے اور کسی کی زمانت نہیں دی کہ فلاں آدمی جو ہے وہ سب کچھ حق کرتا ہے, فلاں کی ساری بات حق ہے, فلاں پر خطا کا کوئی امکان نہیں. یہ اللہ تعالی کسی کے لیے نہیں کہا, یہ مقام صرف محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو ہے, یہ رسول کا مقام ہے. تو ہم لوگ کہنے میں تو ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ متفق ہیں کہ آئمہ کوئی معصوم نہیں, معصوم اگر اللہ کا نبی ہے, لیکن اس عصمت کے ساتھ وہ دائر عصمت کے انکار کے ساتھ ساتھ معصوم سے بھی کہیں ان کو چڑھا لیتے ہیں. کیا لکھا ہے؟ معصوم سے بھی ان کو بڑھا لیتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رد کرنا, اس کی تعویل کرنا, اس کو ہٹانا, اس کو رد کرنا آسان ہے, پر جس کے کہ جس کو ہم اپنا مقتدا اور امام تسلیم کر چکے ہیں, مرید تسلیم کر چکے ہیں, اس کی بات نہیں کر سکتے. تو ہم اس چیز کے قائل نہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں. باقی جو بھی انسان کہے اس کی حقانیت معلوم کرنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دیکھنا ہے, لیکن رسول اللہ کے فیصلے کے بعد اب کسی کوئی ضرورت باقی نہیں ہے. ابن ابی شہب میں ایک روایت موجود ہے کہ امیر المومنین اللہ کے سامنے ایک شخص نے صحابی نے مسئلہ پوچھا, امیر المومنین نے اس کو جواب دیا, تو صحابی کہتا ہے کہ امیر یہی مسئلہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لیکن آپ نے دوسرا جواب دیا. تو امیر وہ ڈنڈا لے کے اٹھ کے کھڑا ہوا مارنے کے لیے, جب تو نے رسول اللہ نے مسئلہ پوچھا تو مجھ سے کیوں پوچھا؟ کیا آپ بھی پوچھنے کی گنجائش باقی ہے؟ کوئی گنجائش باقی نہیں. یہ تھا اماموں کا قول. امام ترمذی نے واقعہ نقل کیا ہے اپنے سنن کے اندر. امام وقیم الجراح کا قول کہتا ہے کہ قول اہل روائے بدعت وسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اشارہ کا مسئلہ قربانی کے جانور کو دائیں طرف تھوڑا شکاف دے کر خون نکال نشان کے لیے اونٹ کو, تو یہاں ہمارے علماء کہتے ہیں, فقہا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مسئلہ ہے اس کو عیب, کہ یہ جو ہے مسئلہ ہے اس کو عیب دار بنانا ہے. تو وکیل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل و فرمان حق ہے, لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ یہ عیب اشار ہے, یہ مسئلہ ہے,
ان کا قول بدعت مقدس کو مانو. تو ایک شخص بیٹھا رہا, اس نے کہا کہ شیخ یہ کوئی اپنی بات لوگ یہ نہیں کہتے, امام ابوری ہوئے یہ قول نقل کرتے ہیں حماد بن سلیمان سے, حماد بن قحطہ ابراہیم لخی سے, کہ وہ کہتا ہے کہ اشار مسلا ہے. غضبناک ہو گئے وکی, بہت کو برا برا کہا. آخر کہا کہ حدث کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تقول قال ابو حنیفہ ان حماد بن سلیمان ان ابراہیم لخی, کتنی غلط بات ہے. میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہوں اور تو ابو حنیفہ اور حماد اور ابراہیم لخی کا نام لے رہے ہیں. انت حق بیان تو بس تیری سزا جیل ہے, تو تجھے جیل میں رکھنا چاہیے. سم اللہ تو تل جن کو کہا رہا تجھے وہاں سے نہیں نکالا جائے جب تک اس غلط عقیدے سے توبہ نہ کرے. تو جو یہ نقلی مال کے پیچھے ہیں ان کو کوئی پتہ ہم کیسے کرتے کیسے چلتے. میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں. آپ نے دیکھا ہوگا وہاں حرم میں مطوفین کے جو وکیل ہوتے ہیں وہ حاجیوں کے ٹولے کے ٹولے دے کر جان کو دعائیں پڑھاتے ہیں. ایک دفعہ صفا مروہ کی بازار میں بھی جا رہا تھا طواف کر رہا تھا, تو ایک ٹولہ اس طرح سے آیا, وکیل کو لے جا رہا ہے دعائیں پڑھائے جا رہا ہے, دوسرا ٹولہ اس طرح سے آ رہا ہے ان کو دونوں پڑھاتا وہ آ رہا ہے, دعائیں پڑھاتے پڑھاتے وہ جو ایک تھا اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا. تو اس کو گھسیٹا جا جب وہ قریب آیا تو جو دعا پڑھتا وہ صاحب پڑھتے آئے, تو اس نے دوسرے وکیل کو کہا اے تلم داس جوتی دہی مجھے دے دو, صاحب انہیں پڑھائے تلم داس. اس نے یہ بھی کوئی دعا نقلی مال کا یہی حال ہوتا ہے. ہم ہر چیز کے لیے دیکھتے ہیں کہاں سے ہے, کیا تمہارے پاس ثبوت ہے, کہاں سے لائے ہو. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو الراس فرحیم. قرآن نے یہ نقطہ پیش کیا ہے, فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. دو چیزیں بتائیں, ما انزل اور من دونہ. ما انزل وہ چیز ہے جو آسمان سے نازل ہوئی, ما انزل الیکم من ربکم جو آسمان سے نازل ہوئی, من دونی اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں. اب آسمان سے کیا نازل ہوا وہ بھی قرآن بتاتا ہے, وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ, اللہ نے قرآن حدیث کو نازل کیا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی یہی مانگی, اس کے بیٹے اسماعیل یہی مانگی, یعلمہم الکتاب والحکمہ, اس قوم میں ایسا نبی بھیجے ان کو قرآن حدیث سکھائے. اور اللہ نے اپنی نعمت جتلائی تو وہ یہی کہا کہ میں نے تم دعائیں پڑھنے میں جس طرح مکمل کر دی, کما صلی علیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. ہم نے اس طرح تمہارا نعمت کامل کر دی, تم ہی میں سے ایک رسول منتخب کر بھیجا جو آگے تمہیں قرآن حدیث سکھائے. لَقَلْبَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَهُمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ نے بڑا احسان ایمانداروں پہ کیا, اور بے احسان رسول بھیجا ان کو قرآن حدیث پڑھ کے سنائے. تو یہ ہے اللہ کا نازل کی ہوئی چیز, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل ہوئی ہے, اتاری گئی ہے, اس چیز کی تابع داری کرو, حکم دیا. اور پھر نہیں فرمائی, منع فرمائی, ملا تب تبھی وہ مردو نہیں ہو لیا, اس کے علاوہ باقی دوستوں ولیوں کی تابع داری نہ کریں, سب مردون میں داخل ہیں. اور اس کے علاوہ جو چیز ہے, کسی امام کا قول ہو, کسی شاعر کا شعر ہو, کسی پیر کی ملفوظات ہو, کسی قاضی کا فیصلہ ہو, سب مندونی ہے. مندونی کی پیروی سے منع کر دیا اللہ نے, روک دیا. جب روک دیا سب ایک چیز رہی, ماؤگی. وہی کے اتباع ہمارا مذہب ہے, مذہب جانتے اس کو. وحی کی تابعداری ہمارا مسلک ہے، ہمارا ایمان ہے، باقی کسی کے کلام کو وحی نہیں کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، وحی قرآن کو کہا جاتا ہے، وحی حدیث کو کہا جاتا ہے، کسی بزرگ کے قول کو، کسی امام کے قول کو، کسی پیر کے قول کو، کسی مجتہد کے قول کو، اسی طرح کسی قاضی کے قول کو، بیٹھے علماء ایسی پوچھو ان کو وحی کہیں گے نہیں کہیں گے؟ تو وحی کے اتباع کا حکم ہے، دون الوحی جو چیز ہے اس کی ماں فرق اللہ نے کر دی۔ تو ہمارا مسلک وحی کا اتباع ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے میں کئی خطائیں ہوں گی، ہم کئی غلطیاں کرتے ہوں گے، ہم اس کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں، معافی کی امید رکھتے ہیں، لیکن عقیدہ ہمارا ٹھوس ہے، بالکل صاف ہے کہ ہم وحی کے دعوے دار، کسی اور کی دعوے دار پر لازم نہیں جانتے۔ اگر وہ بات صحیح سمجھ لے لیں گے، اگر صحیح نہیں تو نہیں لیں گے۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے حق کس کو کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حق کس کو کہا ہے؟ حق بھی وہ ہے جو آسمان سے آیا ہے، حق وہی ہے جو آسمان سے آیا ہے۔ ابھی میں نے سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیتیں پڑھی، اس میں کیا لفظ تھا؟ وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہو الحق من ربی، اس چیز کو مانے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ نہ دے کے بتایا، کئی اور آدمی کوئی تمنا لگائے کہ میں ہوں، کوئی یہ نہیں کہے کہ میرا پیر یا امام ہے، بلکہ یہ صاف نام لے کے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نازل کی گئی ہے وہ ہے اللہ کی طرف، وہو الحق من ربہم، اللہ کی طرف سے نازل کیا حق وہی ہے، اللہ اس کو حق کہتا ہے، کسی اور کو حق نہیں کہا۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، رات کو اٹھتے وقت آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اس میں یہ الفاظ ہیں، اللہم انت الحق ووعدک الحق وقولک حق ونکاحک حق والجنۃ حق والنار حق والصراط حق والنبی حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو بھی حق، تیرا فرمان بھی حق، تیرا قول بھی حق، تیرا وعدہ بھی حق، تیری قیامت کا والا بھی حق، جنت نار بھی حق، تیرے نبی سب حق، تیرا فرمان حق، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اور کی نہیں کہا، یہ کسی اور کا مقام نہیں۔ اور سمجھا دیا، فیصلہ کر دیا، وما بعد الحق الا الضلال، حق کے علاوہ جو ہے وہ ضلال و گمراہی، حق کے مقابل میں گمراہی۔ لہذا ہم حق کے پیچھے ہیں، ہم ضلال کو نہیں مانتے، چاہے وہ سارا ضلال نہ ہو لیکن مخلوط ہے، چار باتیں صحیح ہیں، چار غلط ہیں، ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن اس میں کوئی بات غلط نہیں، کوئی مسلمان غلط کہہ سکتا ہے؟ قرآن کی کسی بات کو مسلمان غلط کہہ سکتا ہے؟ جواب دو، کیا اس کو غلط کہنے کے بعد وہ مسلمان غلط سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کوئی مسلمان غلط کہہ سکتا ہے؟ اگر کسی کو کہے تو کہنے کے بعد وہ مسلمان غلط سکتا ہے؟ نہیں۔ سارے اماموں کو غلط کہے اس کو حق کہے کہنے کا یا نہیں؟ حق ہے یا نہیں؟ اس کو حق ہے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ دلائل سے اس کی بات حد کر کے اس کو اپنے باپ سے واپس کرو، لیکن کو کہنے کا حق ہی نہیں۔ اس کی مثال میں عام طرح یہ دیا کرتا ہوں کہ ایک آدمی فوج کرو مجھ سے مسئلہ پوچھتا ہے، کسی عالم سے، کہ صاحب شراب حلال ہے یا حرام؟ مفتی جواب دیتا ہے کہ اگر یہ جواب دیتا ہے کہ حلال ہے تو یہ مسئلہ غلط ہے، اگر کہتا ہے کہ حرام ہے تو کیا یہ شریعت نہیں ہوگی؟ میرا کہنا، کسی عالم کا کہنا شراب حرام ہے، یہ شریعت نہیں، یہ شریعت کے موافق ہے، شریعت کے موافق ہے، اس لیے حق ہے، لیکن یہ شریعت نہیں۔ لیکن اگر اس کے بجائے حرام ہے، صرف اتنا کہہ کے آگے قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دوں، رسول اللہ کی حدیث سنا دوں، تو وہ شہید ہوگی۔ شہید میرا قول نہیں ہو سکتا، میری فتویٰ شہید نہیں ہو سکتی، کسی عالم کا فیصلہ شہید نہیں ہو سکتا، وہ یا شہید کے موافق ہوگا یا شہید کے خلاف ہوگا۔ اگر قرآن حدیث کے موافق ہے تو شہید کے موافق کہیں گے، اگر خلاف ہو تو اس کو غلط کہیں گے۔ ہم اس طرح دین کو پرکھتے ہیں جو بات ہمیں قرآن عزیز کے موقع میں آتی ہے ہم اس کو حق مانتے ہیں چاہے کسی کا مذہب ہو یا نہ ہو. ہمارے اسلاف کا یہی عقیدہ تھا. امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے ابن حزم نے احکام میں, اس کے سامنے ایک سوال آیا مسئلے کا, اس نے جواب دیا جو ان کے خیال میں تھا. تو ایک منٹ میں بیٹھا تھا شخص, اس نے کہا جناب یہ اسحاق بن راہویہ سے مسئلہ پوچھا تھا ہم نے, اس نے بھی یہی جواب دیا جو آپ نے دیا ہے. یہ دونوں رات دن کٹھے ہوتے تھے اکثر, ایک دوسرے کے ساتھی تھے, لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اسحاق کا یہ فیصلہ ہے یا نہیں. جب ان کو سنا گیا تو کہتا ہے لقد اجاد, بہت اچھا کیا, لقد مجھے یہ پتا بھی نہیں کہ میرے ساتھ میں موافق ہے بھی یا نہیں. آج دیکھتے ہیں موافق کو جہاں آج شہید ہو جائے لوگ کا اجاڑ یا موٹی اختیار کر لیں. ہمارے اسلام اس کو نہیں دیکھتے تھے, دیکھتے یہ تھے کہ یہ حق ہے چاہے وہ موافق ہو یا نہ. وہ دیکھتے کہ اللہ کی موافقت چاہیے, اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت چاہیے, اللہ تعالیٰ اس بات کو حق کہے, اللہ کا رسول کو حق کہے, یہ بات صحیح ہے. کسی کے حق کہنے نہ کہنے کا کوئی سامنے نہیں پڑتا, اس لیے کہ ہم کسی امتی کے پیچھے نہیں ہیں جو اس کے قول و فرمان کی وجہ سے ہم مجبور ہو جائیں, بے بس ہو جائیں. نہیں, ہم کسی کے آگے مجبور نہیں ہیں, ہم سب بندے ایک اللہ کے ہیں اور تابے دار جماعتی فقط محمد رسول اللہ ہوں گے, خلاص. اور کس طرح کوئی ہمارا واسطہ نہیں. تو میرے دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جن انبیاء بھیجے تھے ان کے لیے بھی دین بھیجا, لیکن عیسیٰ علیہ السلام جو آخری نبی تھا اس کا کچھ طریقہ بیان ہو ہے. دیکھیے, پہلے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا نیا نبی آیا آپ کو ماننا ہوگا, آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہوگی, دین کی مدد کرنی ہوگی, کیا یہ بوجھ اٹھاتے ہو یا نہیں اٹھاتے ہو, اور اس نے قبول کیا. یہ آپ نے سنا ہے, کئی بار جو سنی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, جب وہ زندہ موجود ہے اور دنیا میں آئے گا, زندہ موجود ہے اور دنیا میں جب اللہ چاہے گا آئے گا, تو آئے گا تو کوئی انجیل لے آئے گا, کیوں اللہ کتاب نہیں ہے, ہے اللہ کتاب. اس میں لوگ بات کر رہے ہیں بھائی وہ انجیل محرف ہو گیا ہے, بدل گیا ہے. بھائی ٹھیک ہے, ہمارے انجیل محرف ہے, لیکن یہ سارے اسلام پاس تو اصل ہوگا, اس کے پاس تو اصل ہوگا کہ نہیں, اس کے پاس بھی نہیں ہے. لیکن نہیں, وہ یہ نہیں پیش کرے گا, وہ کتاب اپنی پیش نہیں کرے گا. یا لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا یا کم مذہبی سارے سلام, یعنی سارے سلام جب آئے گا وہاں بولی ہوئے کال میں فیصلہ دے گا. نبی کو امت یہ پیچھے کر دیا, اس رستہ کھولنے سے کہ نبی کے قول کو سید ماننا, اس کے اتباع کو واجب قرار دینا, یہ ایسا علو ہے اس کو تاغوت بنانا, کسی کو اپنے مقام سے چڑھا دینا, تاغوت بنانا. انہوں نے یہ سود اختیار کر کے آخر جگہ پہ پہنچے کہ نبی کو اس کا تابع بنا دیا. کہتے ہیں شامی میں لکھا ہے کہ خضر علیہ السلام امام ابو نے پاس آتا تھا روزانہ پڑھنے کے لیے, وہ پڑھتا تھا. ابھی تعلیم رہ گئی تو امام اولی وفوت ہو گئے, اور خضر کو بڑا غمگین ہوا, شکایت کی یا اللہ تیری تعلیم رک گئی, تو اس کو گے لے گیا. کہا کہ نہیں, خضر تیری تعلیم جاری رہتی, روزانہ جا کے اس کی قبر کو سبق لینا اسے. یہ کس بیماری جب کس وجہ سے ہوا ہے؟ ہمارا حق بات ان سے پاک ہے, ہمیں اپنے رشتے دار, اپنے آبا اجداد بہت پیارے ہیں, اپنے استاد بہت پیارے ہیں, اپنے بزرگ بہت پیارے ہیں, آئمہ دین بہت پیارے ہیں, ہم ان کی قدر کرتے ہیں, لیکن یہ برداشت نہیں کریں گے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ان کو دے دیں, ٹھیک جائے کسی نے بھی ان کو بڑھا دیں. یہ ان کا یہی ہے, ہمیشہ آپ کو بڑھانے کے لیے نبی وہ نیچے کر دیں. یہ کسان نے سنا ہوگا کہتے ہیں امام غزالی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے, راستے میں موسیٰ علیہ السلام مل گئے تو کہا تو نے ہماری بدنامی کر دی, عزت ہماری گرا دی. کیا میں نے کیا؟ کہ آپ نے کہا نہیں بولو امتی املا امتی انبیاء بنی اسرائیل, میرے امت کے آدم جو ہیں بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہیں, تمہیں ہماری شان گھٹا دی. اچھا تو میں نے غلط کہا, ابھی فیصلہ کرتے ہیں. غزالی کو بلا دیا, غزالی کا دادا بھی پیدا نہیں ہوا تھا, اس کو بلا دیا. ارے پوچھو ان سے, تو موسیٰ علیہ السلام اسے پوچھتا ہے کہ مانا کہ تو کون ہے؟ محمد دوسری غزالی کہ میں نے تم سے نام پوچھا, تو نے اتنی لمبی بات کیوں کی؟ تو وہ جواب سے دیا کہ تم سے خدا نے پوچھا ماتل کے بھائی امین گیا موسیٰ کہ دایا اس میں کیا ہے, تو نے لمبی بات کر دی. یہاں شاید وقت ہو جائے اور شکر اگر میں اس کو ٹیک دے کے چلتا ہوں, اسے کئی کام لیتا ہوں, لیکن بکریوں کے لیے گھاس گھاس اور درخت جھاڑتا ہوں کئی کام اس میں. تم نے لمبی بات کیوں کر دی؟ تم تو کہ یہ پوچھا کہ کیا ٹھیک ہو جانا تھا. موسیٰ خاموش ہو گئے. کل دیکھا تو کہتے ہماری واقعی بات تم نے صحیح کہی. اب جھوٹا بنا کے کس ساتھ اس پر کسی اور بنا دیے, یہ ساری مہربانی تکلیف کی. ہمارا عمل سے پاک ہے, اپنے امرے علماء کو یہ کام نہیں دیتے کہ ہمارے مولوی نے یہ کہا ہے لہٰذا یہ مسئلہ صحیح ہے. نہیں, ہمارے استاد نے یہ کہا ہے وہ صحیح ہے. یہ نہیں, ہم یہ کہیں گے کہ فلاں عالم کی بات رسول اللہ کی بات سے موافق ہے, میزان میں پوری آتی ہے, چاہے کہیں قوم بھی کسے بھاجو میزان میں پوری مانگ وہ ہم نہیں مانیں. تو یہ ہمارا مسئلہ بالکل واضح ہے, لوگوں کو اندھیرے میں رکھا گیا کہ یہ کس کو نہیں مانتے, یہ بے ادب ہیں, یہ گستاخ ہیں. بھائی کون سی ہم نے گستاخی کی؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ایک اللہ کے بندے بن جاؤ, ایک رسول اللہ ہم کے ساتھی بن جاؤ, تابع دار بن جاؤ, اللہ کے ساتھ اس کی بات میں بندگی کسی کو شریک نہ بناؤ, رسول اللہ کی اطاعت میں کسی امتی کو شریک نہ بناؤ. یہ تو ہم نے اعلیٰ بات کر دی, بالکل پیور بات کر دی, اصلی بات یہی. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے سمجھایا, جب اس کو زندہ ہی رکھا, دنیا میں لانا تھا, اس کے لیے کیا کہا؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. تو انجیل کے ساتھ اس کو کتاب حکمت ہی پڑھائی سکھائی, کیونکہ پیغمبر صاحب اس کو کامیاب کرنی ہے, نبی نہیں نائب ہو سکتا ہے. تو وہی جو پیغمبر صاحب کا لایا ہوا دین ہے, وہی قرآن, وہی سنت جو آپ لے آئے, وہی پیش کرے گا میرا کے سامنے. ہم یہ بات صاف کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیغمبر مقرر کیا ہے, کسی کے کہنے کا نہیں, اپنی مرضی سے اس کو بہک جان کر جس کو جانتا ہے اللہ عالم رسالتا, جس کو لائے جانتا ہے اسی کو ادا کرتا ہے, اسی کو موقع دیتا ہے. اللہ یک تصویر احمدی میں یہ شاہ اللہ یک رسول میں نے بلایا گیا, انبیاء رسولوں کا انتخاب انسانوں میں سے فرشت مجھے اللہ خود کرتا ہے, خود اختیار کرتا ہے, اس لیے کسی کو کس قسم کے حل کرنے کا کوئی موقع نہیں. تو بات اصل یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ پوچھتے ہو بالکل واضح ہے. میں مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ آل حدیث کی فقہ کیا ہے, میں نے کہا فقہ کوئی دین نہیں ہے, فقہ ہے فہم کو بولتے ہیں. آل حدیث کا مطلب دین ہے قرآن سنت. تو ہم نے کہا اللہ نے تمہیں فہم دی ہے, تم خود قرآن کا مطالعہ کرو, خود سنت کا مطالعہ کرو, اس کو پڑھو, جو بات اگر اس کو قبول کر لو, جو بات تمہیں وہاں صحیح نہ رہا اس کو قبول کر لو. تو میرے بھائیو ہمارا مسلک واضح ہے کہ ہم رائے کو دین نہیں جانتے, کسی قول کو دین نہیں جانتے, کسی کے قیاس اور تفکر کو دین نہیں جانتے. ان میں اچھی باتیں بھی ہیں, ان میں غلط اور بری باتیں بھی ہیں, لیکن قرآن کریم میں کوئی غلط بات نہیں کوئی بڑی بات نہیں, اور حدیث میں کوئی غلط بات نہیں کوئی بڑی بات نہیں. جب سب صحیح ہے تو ہمارا فرض ہے اس پر ایمان لانا, اس کو قبول کرنا, اس کے مطابق زندگی گزارنا, یہ ہے ہمارا ایمان. ان آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ نے یہی کہا ہے کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم, جو لوگ خود بھی ناشکری کرتے ہیں, حکم سے انحرافی کرتے ہیں اور لوگوں کو دور کرتے ہیں اللہ کے راستے سے, اللہ ان کے سارے اعمال کو برباد کی محنتوں کو ضائع کر دیتا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل نیک کرتے ہیں, اور وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ پہلے آمنوں میں یہ چیز آ گئی, آمنوں کہنے میں یہ چیز آ گئی, لیکن پھر مزید تاکید کی کہ اس بات کو مانتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نازل کی گئی, اور وہی اللہ کا حق ہے. ان کے ساری بھوائیں کو اللہ تعالیٰ میل دے گا, ان کے حالات کو درست کر دے گا. سارے فتنے کیوں آئے, ساری مصیبتیں کیوں آئی, اس لیے آئی ہے کہ ہم نے اللہ کے بجا مخلوق کو معبود بنا لیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجا کسی امتی کو بتا بنا لیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کے قول کو شہید قرار دے دیا. یہ ہماری غلطی, تو ہم کسی کے قول کو, ہمیں کبھی بھی تانا دے دے تمہارے فلاں حال کسی نے یہ کہا, فلاں حال یہ نے کہا, بھئی ہم نے کب دعویٰ کیا, ہم نے کب دعویٰ کیا کہ حدیث کی باوقت نہیں ہو سکتی ہے, حدیث عالم کا قول نہیں ہو سکتا ہے. آخر وہ انسان ہے, اس کی بات خطا ہو سکتی ہے, اس کے فہم تفق میں غلطی ہو سکتی ہے, لیکن تم دیکھو اگر اس کی بات قرآن کے موافق لے لو, حدیث کے موافق لے لو, اگر خلاف اس دیوار میں مار دو, صاف مسئلہ پڑا کسے بات. لہذا کسی کے عمل کو سامنے رکھ کر, کسی کے قول کو سامنے رکھ کر آپ اعتراض کریں کہ حدیثوں کا یہ مذہب ہے, یہ ہم پر اعتراض نہیں ہو سکتا. کسی حدیث پر اعتراض ہمارے مذہب پر اعتراض نہیں ہے, کسی شخصیت پر اعتراض ہمارے مذہب پر اعتراض نہیں ہے. ہاں اگر اعتراض ہم اس کو سمجھیں گے جب قرآن پہ اعتراض ہوگا, جب حدیث پہ اعتراض ہوگا ہم سمجھیں گے اب ہمارے مذہب پر اعتراض ہے. ہاں پھر ہم تیار ہیں, جیسے صاحب نے کہا فَإِن نَبِيُّ وَالِدَهُ محمد منکم وقاؤ, پھر ہماری جان بھی قربان ہے, ہمارا باپ بھی قربان ہے, ہماری عزت بھی قربان ہے. لیکن جب تک آپ آپس میں مخلوق یا امتی ایک دوسرے کا اعتراض کرتے ہیں, ہم اس بات کو کوئی برا نہیں سمجھتے, کیونکہ ہم کسی کو معصوم ہی نہیں جانتے. ہم پر وہ اعتراض نہیں ہو سکتا, ہم پر اعتراض جب ہوتا ہے کہ قرآن پر اعتراض ہمارے دستور پر, حدیث بھی ہو سکتا ہمارے قانون پر, یہ نہیں ہمارا قانونی ہمارا دستور ہے, اور کوئی ہمارا دستور نہیں ہے. لوگ دستور بنائے, کئی بنائے لوگوں کو لڑانے کے لیے, لوگوں کو لڑانے کے لیے. آج تو دنیا نے دین بنا لیا ہے اکثریت کو, اکثریت کوئی دین نہیں ہے, جمہوریت کوئی دین نہیں ہے. قرآن نے اس کو سخت حد کیا ہے, ولاکن اکثر الناس لا یعلمون, ولاکن اکثر الناس لا یشکرون, ولاکن اکثر الناس لا یؤمنون, اکثرهم الکافرون اور اکثرهم کاذبون. یہ سارے قرآن کی آیتیں ہیں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ کاذب جھوٹے ہیں, اکثر بےمان ہیں, اکثر جو ہیں وہ کافر ہیں, اکثر جو اکثر الفاسق اکثر فاسق ہیں. یہ ساری قرآن کی آیتیں, اور جہاں نیکی کا ذکر کیا وہاں کیا کہا, الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما, ایماندار نے گار تھوڑے. اور میں یہ بھی سمجھا لیا, اگر تم نے یہ دیکھا کہ فلاں بات صحیح ہے کیونکہ اس کی اکثریت کا قول ہے, جمہور کا قول ہے, سن لو. ان کتے اکثر من فلاؤ جو ذلو کا سبیل اللہ, اگر تم نے اکثریت کا اعتماد کیا تمہیں گمراہ کر دیں گے. اللہ نے تمہیں فہم دی ہے, اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے, اس کے مطابق خود اپنے دین کے لیے انتخاب کرو, قرآن کو سمجھ. اور اسی بیماری کی وجہ سے, اسی تکلیف کی وجہ سے ہم سے قرآن کا علم گیا, حدیث کا علم گیا. کوئی چند آدمی لے جن کو تھوڑا بہت علم ہوگا, اکثر لوگ اس سے غافل ہیں, بے خبر ہیں. کیوں؟ کہ وہ یہ چیز دیکھتے نہیں ہیں, ضرورت محسوس نہیں کرتے، بس ہمارے علماء نے فتویٰ دیا اور باہر کافی ہے، کیوں قرآن کو جو اس کو دیکھے؟ دوستو یہ چیز نہیں ہو سکی، غلط ہے، اور اسی بات نے ہمیں برباد کیا، اسی وجہ سے ہم دور پڑ گئے ہیں، کئی دینی مسائل ہم سے اوجھل ہو گئے، بہت سی غلطیاں ہمیں گھس آئیں، بہت برائیاں ہم میں آ گئیں اسی وجہ سے۔ اب دیکھو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ شرک ہے، سب سے پہلی شرک ہے۔ شرک دنیا میں کیوں آیا؟ شرک کی تکلیف سے آیا، شرک کسی تحقیق نہیں آیا، شرک کسی تحقیق سے نہیں آیا، کوئی مشرک محقق نہیں ہو سکتا، تحقیق سے کوئی مشرک نہیں ہو سکتا، اور خود کہتا ہے میں یہ دوں گا اللہ الہ الا اللہ، جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارا اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی بہار ہو ہی نہیں سکتا، لہذا کوئی محقق مشرک نہیں ہو سکتا۔ شرک بنے گا تو مقلل بنے گا، پہلے وہ تحقیق کا باب چھوڑ دے پھر وہ مشرک بنے گا، لیکن موحد جو ہوگا وہ اللہ کو پہچان کر اللہ کو مانے گا۔ فعلم انہ لا الہ الا اللہ، تم یقین رکھنا چاہیے، جاننا چاہیے، قرآن سے کہا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم دین کے سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھیں قرآن سنت سے، اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، تاکہ صحیح راستہ ہم کو معلوم ہو جائے۔ ٹائم بھی ہے، ٹھیک ہے، بہرحال دین اس کا نام ہے۔ ہمارا مطلب صاف دو لفظوں میں ہے کہ ہم نقلی مال کے پیچھے نہیں ہیں، اصلی مال کے پیچھے ہیں۔ اصلی مال وہ ہے جو آسمان سے آیا، نقلی مال وہ جو یہاں مولوی نے بیٹھ کے بنایا۔ ہم نقلی مال کو نہیں مانتے، ہم اصلی مال کے قائل ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ابھی آپ جناب فضیلت الشیخ پیر بجی الدین شاہ راشدی صاحب سے مسلک اہل حدیث کے موضوع کے اوپر خطاب سن رہے تھے، جو 25 اکتوبر 1992 کو قرآن و حدیث کانفرنس محمد بن قاسم روڈ بنس روڈ کراچی میں ہوئی۔